بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مؤمنين کی صفات میں چھٹی صفت امانت اور وعدہ پورا کرنا یہ پانچویں اور چھٹی صفت کو ساتھ ملا کر بیان کیا گیا تھا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ امانت کا تذکرہ گزشتہ کل ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ ملا کر وعدہ اور وعدہ پورا کرنا اس کا تذکرہ بھی آیا احادیث کا بھی ذکر آیا تھا کچھ باتوں کا گزشتہ کل قرآن کریم کی یہ آیت تو ہے ہی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون کہ وہ مؤمنین وہ ہیں فلاح پانے والے مؤمنین وہ ہیں جو امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور بالکل یہی بات سورۃ المعارج میں سأل سائل بعذاب واقع وہاں پر بھی یہی آیت ہے یہاں مؤمنوں کا ذکر ہے کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون احادیث میں بھی اس کو بہت اہمیت دی گئی کہ دیکھو لا دین لمن لا عهد له لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له جو شخص امانت دار نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے اسی طرح منافق کی علامات میں بھی شمار کیا گیا کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے ہم اس کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی اور ہم اگر تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں سیرت میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بعض واقعات میں یعنی ظاہر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قرآن کریم میں جو تذکرہ ملتے ہیں اس سے خاص خاص سبق مقصود ہیں تو ان واقعات کے ذریعے سے بھی کوئی خصوصی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بیان کی گئیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا پھر اس کے بعد اور انبیاء کا بھی ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ایک خصوصی تعلق تو ظاہر ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام سے تمام یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا سلسلہ پورا جو شروع ہوا تمام انبیاء بنی اسرائیل اس طرف آئے اسماعیل علیہ السلام حکم ہوا کہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ دو اور اسماعیل علیہ السلام سے پھر نبی آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسی نسل سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جو خاص صفات بیان کی گئے اگرچہ تمام انبیاء کی تمام اولیاء کی اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کی صفت کو جو خصوصیت دی گئی کہ انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی حالانکہ وعدہ پورا کرنا تو ایک خاص ایک عام چیز ہے لیکن کسی میں یہ صفت کوئی خاص ہی درجہ میں ہوتی ہے صادق الوعد بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نہیں یہ اتنا یعنی ٹھیک ہے وعدہ ہے لیکن یہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے لیکن بعض حضرات وہ ہوتے ہیں نہیں اجازت اپنی جگہ عظیمت دیکھنا ہے کہ یہاں پر عظیمت کیا ہے اسماعیل علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی جو صفت رکھی تھی جس کا یہاں خاص صفات کو بیان کیا گیا ہے ہم بچپن ہی سے اگر دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کو بچپن ہے ابھی تو چھوٹے ہیں اور کتنا بڑا عزم کتنا بڑا عزم والد کہتے ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا دیکھو بیٹے میں خواب میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں فرمایا منع کر دے تو اللہ کے حکم کا انکار نہ ہو جائے امتحان بھی لینا ہے بچے کا اے میرے بیٹے ایک تو یہ کہ والد چھوڑ کے چلے گئے حاجر کو ان کی والدہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس پر بھی ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام تھے کیا شکایت کرتے آخر نبی کے بیٹے تھے اور نبی بننے والے تھے ورنہ تو ظاہر ہے عام حالات میں دیکھیں تو اچھا باپ کو ہماری کوئی فکر ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے گئے اب جب آئے بھی ہیں تو حکم یہ دے رہے ہیں قتل کرنا ہے ذبح کرنا ہے آپ کو یعنی ایک ہم عام نظر سے دیکھیں تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کو ہم سے تو کوئی تعلق کبھی رہا نہیں، آئے ہیں تو ذبح کرنے آ گئے. انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھا ہے. لیکن آخر وہ نبی تھے، نبی ہونے والے تھے، اور سید المرسلین کے آبا و اجداد میں ہونے والے تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے تھے. اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں. فرمایا کہ یا ابت فعل ما تؤمر، یعنی کہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ پورا کیجئے، جو حکم ملا ہے. یا ابت فعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا وہ پورا کیجئے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا خواب، آپ نبی ہیں، آپ کا خواب یہ اللہ کا حکم ہے. خواب جو دیکھا نہیں بلکہ آپ کا جو حکم ہوا ہے وہ پورا کیجئے. اور پھر وہ واقعہ ہوا، اور کتنا صبر سے کام لیا کہ ذبح ہوتے وقت بھی حرکت نہیں کرنی کہ نہیں نہیں کہیں، اور والد کو کہیں پریشانی نہ ہو، اور تو اپنے آنکھوں پر آپ کپڑا ڈال لیجئے کہیں مجھے دیکھ کر آپ کو پریشانی نہ ہو کہ چھری رک نہ جائے ذبح کرتے ہوئے. تو تمام مراحل کس صبر کے ساتھ کہ وعدہ کر لیا کہ نہیں نہیں آپ مجھے جو ذبح کرنے کا حکم ہے پورا کیجئے. افعال ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا. وعدہ کیا اور اخیر تک وعدہ نبھایا اور پورا کیا. اور اس وعدے کو ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کا حکم پورا کیا، وہ نبی تھے، اس طرح اسماعیل علیہ السلام نے وہ وعدہ اور اپنے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت کیا ملی، فلما اسلما، کہ دونوں اسلام یعنی مکمل فرما برداری جب انہوں نے ظاہر کر دی. یہ ہے اسلام، کہ اللہ کے حکم چاہے عقل میں آئے نہ آئے، پوری طرح اللہ کے حکم کو چاہے سمجھ میں نہ آتا ہو مان لینا اور اس کے لیے اپنی پوری کوشش کر لینا، یہ ہے اسلام. فلما اسلما وتلہ للجمین، اطاعانی، اطاعت کا لفظ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لفظ استعمال فرمایا یہاں پر. بہرحال یہ ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کی خصوصیات دی گئی تھیں، تمام انبیاء کی خاص خاص چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں. ذوالکفل کا واقعہ بھی قرآن کریم میں آتا ہے، ذوالکفل کا نام آتا ہے قرآن کریم میں، ان کا بھی تذکرہ ذوالکفل، نام ہی بتا رہا ہے کہ اچھا کوئی کفل، کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لی تھی اور اس کو نبھایا اور پورا کیا اور اس پر پورے اترے. واقعہ اس کا مفسرین نے لکھا ہے، مشہور ہے. اور حضرت الیسع، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ الیسع علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کا اخیر وقت آنے لگا تو وہ چاہ رہے تھے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں. فرمایا کہ میں کسی کو جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، تین شرطیں ہیں، تین شرطیں اس میں پائے جائیں، اور وہ وعدہ کرے کہ ان تین باتوں پر وہ جمع رہے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ رات کو نماز پڑھے گا، سوئے گا نہیں، دن میں ہمیشہ روزہ رکھے گا اور کبھی افطار نہیں کرے گا دن میں، ہمیشہ دن میں روزہ ہوگا. اور تیسرا کہ کبھی غصہ نہیں ہوگا. تین شرطیں اگر ہیں، کسی کو ابھی تک عادت ہے اور آئندہ اس کو پورا کرنے کا وعدہ ہے، تو وہ میری نیابت قبول کر لے. کوئی بھی شخص اٹھا نہیں، ایک دن ہوا ان میں ایک شخص اٹھے جو غیر معروف لوگوں میں غیر معروف تھے، اس دن تو مجلس ختم ہو گئی، فیصلہ نہیں ہوا. دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، دوسرے یا تیسرے دن انہوں نے طے کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ذوالکفل جو تھے، ان کا نام اصل میں ذوالکفل نہیں تھا، فرمایا کہ اچھا ان کو مقرر کر دیتے ہیں، یہی تھے، اس لیے کہ تین شرطوں کے لیے وہ تیار ہو گئے. اب شیطان اپنا کام کرنے کے لیے ابلیس نے مشورہ کیا کہ کچھ تو ہونا چاہیے کہ ان کو اس کے جو وعدہ کیا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے ہٹایا جائے تاکہ اس منصب کی قابلیت ان میں ختم ہو جائے. کیا کریں گے شیطان؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، معرف القرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو اب ابلیس نے اپنے ماتحتوں سے کہا، انہوں نے کہا ہم تو اس کو پورا کوشش کر چکے ہیں، یہ ہمارے قابو کا نہیں ہے. ابلیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں یہ کام کر کے دکھاتا ہوں. دوپہر کو ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا، رات میں تو آرام ہوتا نہیں تھا، دن میں بھی اور کوئی بس دوپہر کو قیلولہ کا جو وقت ہوتا ہے وہی ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا. آرام کے لیے تشریف لے گئے تو دروازے پر کوئی آیا، کوئی ابلیس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں. کون ہے؟ مظلوم بوڑھا ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے. اچھا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ اپنی بات داستان شروع کر دی، یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، طویل واقعہ شروع کر دیا. وقت ختم ہو گیا اور سونے کا وقت تو ختم ہو گیا جو قیلولہ کا ان کا وقت تھا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میں باہر آؤں گا تو ظاہر ہے ایک شخص کی بات سے تو فیصلہ نہیں ہوتا، باہر آؤں گا تو میں تمہارے لیے انتظار کروں گا اور اس وقت میں تمہارا جو معاملہ ہے اس میں تمہیں جو انصاف ہے وہ تمہیں دلا دوں گا. جب ان کے آرام کا وقت ختم ہوا اور باہر تشریف لائے، انتظار کیا، مجمع میں تھے، انتظار کیا، کوئی آیا نہیں۔ دوسرے دن صبح ان کا خاص قضا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت بھی انتظار کیا، کوئی آیا نہیں۔ پھر دوپہر کا وقت آیا، پھر وہی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ کیا بات ہے، میں نے تو کہا تھا کہ کل آ جانا۔ اب ایک دن تو پورا 24 گھنٹے میں وہ قیلولہ کا جو وقت تھا وہ تو گیا سونے کا، دوسرا دن ہوا تو اب ظاہر ہے 2 دن کی نیند جمع ہو چکی ہے، پھر یہ آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ آ جانا، میں انتظار کرتا رہا، شام کو بھی، صبح بھی انتظار کرتا رہا۔ کہا کہ نہیں، میرے جو مخالفین ہیں نا وہ بڑے تیز ہیں، ان کو پتہ چل گیا۔ اب ابلیس کو تو بنانے آتا ہے، وہ تو ماہر ہے اس چیز کا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مخالفین بڑے تیز ہیں، اور انہوں نے یہ کیا کہ جب پتہ چلا کہ اچھا میں آپ کے پاس آنے والا ہوں اور آپ کے مجلس کا وقت ہے قضا وغیرہ کا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم اقرار کر لیا اپنے جرم کا کہ ہم تو آپ کو حق دے دیتے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روک دیا آنے سے۔ جیسے ہی اب وہ ختم ہوا آپ کی قضا کا، اس کے بعد آگے کہ نہیں نہیں اب ہم نہیں دیتے، پھر وہ دوبارہ وہی معاملہ، اور پھر باتیں شروع کر دیں، اور طویل داستان شروع کر دی باتوں سے باتوں میں۔ دوسرے دن بھی سونے کا وقت گیا۔ کہا ٹھیک ہے، اب تو آ جانا شام کو۔ پھر دوبارہ شام کو وہ آئے نہیں، صبح کا وقت ہوا پھر نہیں آئے، 3 دن ہو گئے سوئے نہیں ہیں۔ پھر دوپہر کا وقت ہوا، لوگوں کو کہہ دیا، گھر والوں کو، متعلقین کو، کہ دیکھو کسی کو اب آنے نہیں دینا، سخت تقاضا ہے سونے کا۔ تو خیر لوگوں نے خیال رکھا، پھر بھی اب وہ سونے کے لیے لیٹے، اتنے میں کوئی ان کے پاس کھڑا ہوا ہے قریب میں، دیکھا کون کیسے آیا، دروازے بند، کس نے آنے دیا، پتہ چلا کہ اچھا نہیں، دروازے بند ہے اور آ گیا تو یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ کہا کہ پھر تو اللہ کے دشمن شیطان اور ابلیس ہوگا۔ کہا ہاں میں وہی ہوں، آپ کو غصہ دلانے ہی کے لیے، آپ کو امتحان، آپ کے وعدے سے ہٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا۔ خیر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے تو بچا لیا، لیکن یہ ہے کہ ابلیس اپنا کام کرتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ عزم دیا ہوا ہے، ایک بات کا جب عزم کر لیا کہ اچھا ہمیں اس پر جمنا ہے، تو پھر جمنا ہے، پھر چاہے جو بھی آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر انسان کو غصہ تو آئے گا، لیکن اس غصے پر انہوں نے کنٹرول کیا، قابو کیا، اور غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جو بات تھی ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بتا دیا جو بتانا تھا، لیکن غصہ نہیں۔ اسی کے قریب قریب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے۔ خیر تو وعدے کی بات چل رہی ہے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کے حال دیکھ لیں، بعد کا حال دیکھ لیں۔ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اسے ایسے تھا کہ ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کوئی معاملہ کر لیا، کچھ خریدا تھا اور میرے ذمے کچھ پیسے باقی رہ گئے تھے جو ادا کرنے تھے، کچھ باقی رہ گیا تھا ادا کرنے کا، تو میں نے کہا اچھا میں لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے، میں نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ میں گیا اور میں بھول گیا، کسی کام میں لگ گیا اور بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن ہو گئے، فرماتے 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، تو میں نے سوچا اچھا وہ میں تو ان سے کہہ کر آیا تھا، چلو میں جاتا ہوں۔ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہیں کھڑے تھے۔ یہی صادق الوعد کی اولاد میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات انبیاء کی دی تھیں، تو ظاہر ہے وہ دکھانا بھی تو تھا، نبوت سے پہلے ہی یہ حال تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا فتح، اے نوجوان، لقد شققت علی، تم نے ذرا مشقت میں ڈال دیا، میں تو 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنا جملہ فرمایا، اپنا حق وصول کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، کوئی ناراضگی کا اظہار، غصے کا اظہار نہیں۔ اتنا جملہ فرمایا کہ مشقت میں ڈال دیا، 3 دن سے میں انتظار کر رہا ہوں، اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ صادق الوعد، وعدے کی سچائی۔ ہجرت کا موقع بڑا عجیب تھا، ہجرت کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ظاہر ہے کہ ہر طرف سے اعلان ہو رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے گا اور قید کر لے گا، لے آئے گا، تو اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ اب لوگ لالچ میں، 100 اونٹ تو بہت قیمتی چیز تھی، ایک ایک اونٹ بڑا قیمتی تھا، تو 100 اونٹ کا اعلان تھا۔ سراقہ بن مالک، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، سراقہ بن مالک، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اعلان کی بات بھی چل رہی تھی کہ اچھا 100 اونٹ کس کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کون 100 اونٹ حاصل کرتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص میرے پاس آیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسی جگہ، ایک شخص ہمارے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو میں نے یہاں سے 3 لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہی محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، تین لوگ یہاں سے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے وہی ہوں گے. تو یہ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو جانتا ہوں فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، ٹال دیا تاکہ کوئی اور نہ چلے جائے. تو اس کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، اور میں نے باقی لوگوں کو نہیں، میں نے ٹالنے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں وہ تو کوئی اور ہیں، میں جانتا ہوں وہ قرآن قبیلے کے لوگ ہیں. لوگ بیٹھے رہے، مجلس جمی رہی. کہتے ہیں میں آہستہ سے تھوڑی دیر میں نکلا، گھر گیا، پورے اپنے ہتھیار وغیرہ پہنے اور گھوڑا تیار تھا، گھوڑے پر بیٹھا اور اس رخ پر چلا جہاں مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. پیچھا کیا، راستے میں ہوا یہ کہ ایک جگہ گھوڑا اچانک سے کسی جگہ ٹھوکر کھائے اور گر گیا، میں بھی گرا. تو ان کے تو ہاں معمول تھا بدفعلی، تو کہ شاید کوئی بدفعلی لے لی اور کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے پھر بھی مجھے کام تو کرنا ہے، آگے چلتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں، قریب پہنچے. تو ایک دو مرتبہ اور بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور ایک مرتبہ پھر گھوڑے کے جو ٹانگیں ہیں وہ زمین میں چلی گئیں. یہ عجیب بات ہے، گھوڑے کی ٹانگ زمین میں اور میں نیچے زمین پر گرا اور زوردار مجھے لگا بھی، گھوڑا زمین میں کیسے چلے جائے. میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی خاص اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور یہ کوئی خاص آدمی ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہیں. کہ اس طرح نہیں ہوتا، گھوڑا ایک مرتبہ گرا، دوسری مرتبہ گرا اور پھر ٹانگیں زمین میں چلی گئیں، یہ تو عجیب سی بات ہے. میں نے خیر دور سے آواز دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد یا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو کیا کہتے ہیں، ان کو پوچھو کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی زور سے دور سے بات چیت کرنے کی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو ان سے پوچھو کیا کہہ دیں. کہ میں اصل تو میں آیا تھا انعام حاصل کرنے، آپ کو پکڑوانے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اب آپ کو پکڑنے کے لیے تیار، میں آپ کو کچھ تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ توشہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ آپ قبول کر لیجئے کہ یہ اپنے ساتھ لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، اور بس اتنا کر لو کہ کسی اور کو ہمارے بارے میں نہ بتانا، کسی اور کو ہمارے بارے میں نہ بتانا، یہ اپنی چیز اپنے پاس رکھو. انہوں نے سراقہ بن مالک نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ اچھا میرے لیے کوئی لکھ دیجئے کچھ کہ مجھے امن حاصل ہے، اس لیے کہ سمجھ گئے تھے کہ نہیں ان کی کوئی آگے جا کر کوئی بڑی شان ہونے والی ہے، کوئی بڑا غلبہ ہونے والا ہے، تو ان کی طرف سے کوئی تحریر میرے سامنے آ جائے کہ اچھا ان کی طرف سے مجھے امن دیا گیا ہے، امن نامہ مجھے لکھ کر دے دیجئے. ٹھیک ہے، جو ساتھ تھے، جو رہبر ساتھ تھے، ان سے کہا اچھا لکھ کے ان کو دے دو، چمڑے کا ٹکڑا، چمڑا تھا وہاں پر، چمڑے کا ٹکڑا تھا، لکھ کر دے دیا. یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ چلے گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی تھی سراقہ بن مالک سے کہ اچھا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. کسرا کے کنگن بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، کسرا اور اس کے کنگن، اس کے ساتھیوں کے کنگن ہوتے الگ بات ہے، اس کے کنگن. کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں کہاں کیسے ہو سکتا ہے، تھی تو پیشن گوئی، ایک طرح سے وعدہ بھی ہے کہ گویا کہ آپ کو ملیں گے، اب بس بات تو ہو گئی. اس کے بعد یہ تو ہجرت کا زمانہ ہے، اس کے بعد 10 سال، اس کے بعد کئی سال گزر گئے. سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہوا، طائف وغیرہ فتح ہوا، ان کے علاقے میں لوگ گئے، صحابہ گئے، تو ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. کیا میرے پاس عہد نامہ ہے، میرے پاس امن لکھا ہوا ہے، اس زمانے کا، ہجرت کے زمانے کا امن نامہ لکھا ہوا ہے، چمڑے کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، یا رسول اللہ میں وہی ہوں سراقہ بن مالک. ہاں آ جاؤ آ جاؤ. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو رحمت کا اور مہربانی اور معاف کرنے کا دن ہے، کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، آ جاؤ آ جاؤ. کہا میں جب وہاں پہنچا تو میں تو فوراً ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گیا. یہ وقت بھی ہو گیا کہ اسلام میں داخل ہو گئے. پھر ایک زمانہ گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور پھر ایران فتح ہوا. ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان لایا گیا، یہ سامان، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، لسٹ بنتی تھی اور دیکھا جاتا تھا کس کو کیا دینا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاش کروایا، کنگن کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو نہیں ہے. نہیں نہیں ہوں گے کہیں، چونکہ وہ حدیثیات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سراقہ بن مالک سے کہ ان کو ملیں گے، ہونے چاہیے، ہو نہیں سکتا کہ نہ ملیں. ہاں تلاش کیے تو سامان کے اندر سے ملے. ہاں آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیا تمام تفصیلات معلوم؟ کیا اس کا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا، یہ چیز ملنے والی ہے. کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا. سراقہ بن مالک کہاں ہے اس کو بلا کر لاؤ. ان کو بلوایا گیا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ان کا بالکل اخیری وقت تھا اور وہ خود بیمار تھے. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے تاکید فرمائی نہیں ان کو بلا کر لاؤ. کہاں ہیں وہ؟ ان کو بلایا گیا, قیمتی بعض اور بھی چیزیں ان کو دیں اور کنگن ان کے ہاتھ میں رکھے. کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت ان سے وعدہ کیا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن ہوں گے, یہ ان کی امانت میں نے ان کے حوالے کر دیے. یہ اسلام نے جو ایک چیز, حالانکہ اچھا اب ان کو ضرورت نہ رہی ہو لیکن نہیں, وہ تو اس وقت تھا, جو بھی وعدہ تھا وہ وعدہ پورا کرنا یہ تو اسلام کے ایک اہم حصہ ہے. بدر کا موقع کتنا اہم موقع تھا, جب غیر مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بالکل ختم کرنے کے لیے آگے آ گئے تھے. مسلمانوں کے پاس کوئی ظاہری اسباب اور تیاری بھی پوری طرح نہیں تھی, اس لیے کہ اصل تو جنگ کے لیے جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا. ابو سفیان کا قافلہ تھا, اس کو روکنے کا ارادہ تھا. لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دونوں صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ, ان کے والد بھی, مسلم شریف کی روایت ہے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ رہا تھا, اسلام میں تو داخل ہو چکا تھا. تو ابو جہل نے دیکھا, کہاں جا رہے ہو؟ یہ لوگ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے لڑنے کے لیے, کہاں جا رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں ملاقات کے لیے. نہیں نہیں, تم وہاں جاؤ گے تو ہمارے خلاف جنگ کرو گے, نہیں جا سکتے, قید کر دیا ان کو. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے. کہا ٹھیک ہے, پہلے تو قید کیا تھا لیکن وعدہ کو پورا کرنا, یہ ان میں بھی غیر مسلموں میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ نہیں وعدہ خلافی نہیں کرے گا, وعدہ کر لے تو ٹھیک ہے چاہے جانی دشمن ہے. کہا ٹھیک ہے تو وعدہ کرو, یہ وعدہ کر لو کہ اچھا ٹھیک ہے سامنے جا کر ان کی فوج میں شامل نہیں ہوگے, جنگ میں حصہ نہیں لوگے. ٹھیک ہے, حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے والد دونوں نے وعدہ کر لیا, یہاں سے چھوٹ کر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, یہاں تو آپ صرف 313 کے قریب ہیں, آپ اتنے ہیں, ضرورت بھی ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو, اس میں ہم حصہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب وعدہ کیا تھا تو پھر نہیں, وعدہ کیا تھا تو پھر نہیں, وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا لیکن ہم وعدہ کے خلاف نہیں کرتے, جاؤ. ان کو اجازت نہیں دی جنگ بدر میں شامل ہونے کی. یہ تھا کہ وعدہ کر لیا ہے, حالانکہ جنگی موقع, جنگ کا موقع تھا, یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو ہاں گنجائش نکل سکتی تھی لیکن نہیں, وعدہ خلافی کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے. انہوں نے بھی تو اسی بھروسے پر چھوڑا تھا کہ نہیں یہ وعدہ پورا کریں گے, ورنہ وہ بھی نہ چھوڑتے. تو پھر وہاں پر وعدہ پورا کرنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, یعنی خلافت کا نہیں, وہ تو گورنر تھے ملک شام کے, رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ, چونکہ روم وہاں سے قریب تو ان کے ساتھ ان کی جنگیں چلتی رہتی تھیں. کچھ زمانے کے لیے آپس میں مصالحت کر لی تھی. یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے, وعدہ پورا کرنے اور یعنی بے وفائی سے بچنا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں رومیوں کے ساتھ مصالحت ہو گئی تھی کہ اچھا اتنے عرصے تک جنگ بند رہے گی. جنگ بند ہوئی لیکن جب وقت قریب آنے لگا, چونکہ پہلے سے لڑائیاں تو چلتی ہی رہتی تھیں کچھ نہ کچھ, تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں تیار کرنا شروع کر دیں کہ فلانی تاریخ پہ ہمارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے. جیسے ہی اس دن کی تاریخ ختم ہوگی, بس اس کے بعد اچانک سے ہیں, اس کے بعد تو اجازت ہے حملہ کرنے کی, حملہ کر سکتے ہیں, تیاری ابھی سے کر لیتے ہیں. تیاری کرنے کی تو ٹھیک ہے, تیاری کی, وہاں کے حدود کے قریب, بارڈر کے قریب پہنچ گئے اور بعض فوجوں کو, چونکہ آگے علاقہ خالی تھا تو بعض فوجوں کو بارڈر کے اندر والے حدود میں بھی بھیج دیا, بس اس نہ کہ تیار رہیں, ابھی لڑنا نہیں ہے, تیار رہیں, جیسے ہی حکم آئے گا, تاریخ آئے گی, ہم فوراً حملہ کر دیں گے. یہ ایک سیاست بھی تھی لیکن انہوں نے اپنے لحاظ سے اس کو جائز ہی سمجھ کر کیا اور صحیح سمجھ کر ہی کیا, اس لیے کہ وعدہ خلافی اپنے لحاظ سے وہ نہیں کر رہے, اس لیے کہ حملہ نہیں کر رہے ابھی. خیر فوجیں وہاں تک پہنچ گئیں اور جیسے ہی تاریخ ہوئی تو اچانک سے حملہ کر دیا, حکم آیا کہ حملہ کرو, ایک بستی, ایک شہر, دوسرا شہر فتح کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. یہ بڑی فتح سمجھی جاتی تھی کہ روم کے علاقے کی فتح. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے, گھوڑے پر سوار ہے, اعلان کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, وفا اللہ غدر, وعدہ پورا ہونا چاہیے, دھوکہ نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو. معاویہ رضی اللہ عنہ نے ٹھہرا دیا لوگوں کو, دیکھو دیکھو کون ہے, دیکھو کیا بات ہے, شاید امیر المومنین کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا ہو. کون تھے یہ آئے؟ صحابی ہیں. اور آ کر فرمانے لگے کہ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ غالباً صحابی تھے, آ کر فرمانے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو, وعدہ کیا ہے, معاہدہ کیا ہوا ہے, صلح نامے پر معاہدہ دستخط ہوتے ہیں اور باقاعدہ طے ہوتا ہے, جب معاہدہ ہے تو تو اس مدت کے دوران کسی چیز میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے. آپ نے اس مدت کے دوران اپنی فوجوں کو یہاں تک بھیجا تھا, یہ گویا کہ اس وعدے کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے. تعویل تو ہو سکتی تھی, ایک طرح سے وہ خلاف ورزی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ وعدہ خلافی کی ہے, یہ غلط کام ہے. اللہ اکبر, وفا اللہ غدر, وعدہ پورا کرو, دھوکہ نہ دو اور وعدہ خلافی نہ کرو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لڑنا تو ان کا اپنے لیے تو تھا نہیں, فتح کے لیے تھا نہیں, جو بھی تھا وہ دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تھا. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اور شریعت کو چھوڑنا پڑے تو آگے لڑنے کیوں ہے, فتح حاصل کرنے کے کرنا کیا ہے. بہرحال ٹھیک ہے, اگر ایسی ہی بات ہے, جتنے علاقے فتح کر لیے تھے وہ بھی واپس کر دیے, سب آپ لوگوں کے واپس. یہ تاریخ میں اس کی مثالیں شاید نہ ملیں کہ فتح کیا ہوا علاقہ واپس کر دیا اس وجہ سے کہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی, وعدہ خلافی ہو گئی تھی اور وعدہ پورا کرنے میں کوتاہی ہو گئی تھی. جو آگے فوج تو دوبارہ لے آئے اپنے علاقے میں, لیکن جتنے علاقے فتح کیے تھے, جو جو بستیاں فتح کی تھیں, وہ بھی ان کو واپس کر دیں. ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو غیر مسلموں نے دیکھی اور یہ ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنی کہ اچھا اسلام کی تعلیمات میں اتنا زیادہ ہے. یہی وہ بات ہے کہ اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر صحیح آ جائیں تو یہی چیز غیروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. وعدہ کی بات اگر ہم پوری کر لیں کہ یہ وعدہ, یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے زبانی وعدہ کر لیا, تحریری وعدہ کر لیا, یہ ہم جو کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں خرید و فروخت کا وعدہ ہے, یہ بھی وعدہ ہے. نکاح جو ہوتا ہے بھی وعدہ ہے, آپس میں دو طرف سے معاملہ طے ہوتا ہے, وعدہ ہے. گویا کہ وہاں پر اگرچہ شرائط نہیں طے کیا کہ مرد کو کیا کرنا ہے عورت کو کیا کرنا ہے, وعدہ ہے کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے وہ پوری کرے گا, جو ذمہ داری عورت کی ہے وہ پورا کرے گی. یہ تمام معاہدات ہیں. انسان اپنی زندگی میں حقوق اللہ ہیں, حقوق العباد ہیں, اپنے معاہدات کو دیکھے, زبانی ہیں یا عملی معاہدات جو انسان کرتا ہے, عرفاً جو معاہدات ہوتے ہیں انسان ان کو پورا کرے. یہ ہے جس کو کہا گیا کہ یہ مؤمنین ہیں, المفلحون, جو فلاح پانے والے ہیں, ورنہ فلاح کی ان کے لیے کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں اگر انسان یہ صفات پوری کرتا ہے تو پھر فلاح ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.